الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبط من الأسباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام جھال خانوانہ فیصل آباد کے غیور مسلمانوں آج 9 محرم 1994 کا یہ عظیم الشان پروگرام جو شہادت کانفرنس کے نام سے اس عظیم شاہراہ پر منعقد ہو رہا ہے، اس میں سال ہر سال سے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور خاندان نبوت اور صحابہ کرام کی محبت کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. مجھ سے پہلے بھی برادر اکبر حضرت قاری عطاء الرحمان شہباز صاحب نے اور دیگر علماء اور مقررین نے اپنے اپنے انداز میں خاندان نبوت اور حضرت حسین کے حالات پر روشنی ڈالی ہے. میں بھی کوشش کروں گا کہ خاندان نبوت کا ذکر کروں اور آپ کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ کا موقف بھی واضح کروں، اور آخر میں ناموس صحابہ بل کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. میرے بھائیوں، نواسۂ رسول کا جب ذکر آتا ہے تو انسان کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، انسان کی پیشانی اور دل و دماغ ان کی عظمت کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں. حضرت حسین کا مرتبہ بے مثال ہے، حسین شہزادہ نبوت ہے، حسین گلشن رسالت کا درخشندہ ستارہ ہے، حسین ماہتاب انسانیت کا درخشندہ نمونہ ہے، حسین عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے، حسین رفعت انسانیت کا بلند ستارہ ہے، حسین عظمتوں کا امین ہے، حسین بلندیوں کے اوج پر چمکنے والا ستارہ ہے، حسین پیغمبر کا نور العین ہے، حسین فاطمہ الزہرا کا جگر گوشہ ہے، حسین علی المرتضیٰ کی عظمتوں کا محور ہے، حسین رسول اللہ کو محبوب ہے، حسین پیغمبر کی آنکھوں کا تارہ ہے، حسین بے مثال ہے، حسین لازوال ہے، حسین ابدی حقیقتوں کا ترجمان ہے، حسین بلندیوں والا ہے، حسین اعلی مرتبے والا ہے، اتنا اونچا حسین کہ جسے حسن و جمال کا پیکر بھی کہا گیا، جسے تقوی و طہارت کا منارہ بھی کہا گیا، جسے بہادری کا کنارہ بھی کہا گیا، جسے جرت و بصالت کی تصویر بھی کہا گیا، جسے سطوت و حیبت کا درخشندہ نمونہ بھی کہا گیا، جسے شوکت و حشمت کا تاجدار بھی کہا گیا، جسے بلندیوں کا منارہ بھی کہا گیا، حسین بے مثال ہے، حسین عظمتوں والا. صرف حسین عظمتوں والا نہیں، جب میں حسین کے والد کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے علی کے مقابلے میں 144,000 صحابہ میں 3 خلفاء کے علاوہ کوئی شخصیت نظر نہیں آتی. مجھے نظر آتا ہے کہ علی فاتح خیبر بھی ہے، علی صاحب ذوالفقار بھی ہے، علی 26 علوم کا بانی بھی ہے، علی علم نحو کا امام بھی ہے، علی علم صرف کا بانی بھی ہے، علی علم بلاغت کا امام بھی ہے، علی جنگ بدر کا ہیرو بھی ہے، علی احد کا بہادر رہنما بھی ہے، علی خیبر کا تاجدار بھی ہے، علی 27 جنگوں میں پیغمبر کا رفیق بھی ہے، علی نبی کا داماد بھی ہے، علی پیغمبر کی آنکھوں کا ستارہ بھی ہے،
علی رسول اللہ کی تربیت کا سہارا بھی ہے، علی سلوک والا، علی ولایت کے چاروں سلسلوں کا امام بھی ہے، اتنی بڑی عظمتوں والا، علی بھی بے مثال، حسین بھی بے مثال، حسن بھی بے مثال، اور میں سب سے زیادہ کہوں کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی بے مثال، نہ فاطمہ کا مقابلہ کوئی کرے، نہ حسین کا مقابلہ کرے، نہ حسن کا مقابلہ کرے، نہ علی کا کوئی مقابلہ کرے، لیکن 1400 سال پہلے اسی علی کو دیکھتا ہوں کہ یہ علی کبھی صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کبھی فاروق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کبھی عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، جب میں دیکھتا ہوں 1400 سال پہلے کہ وہ علی جو عظمتوں والا، جو بلندیوں والا، جو رفعتوں والا، جو مرتبے والا، جو سطوت والا، جو شوکت والا، جو شان والا، حشمت والا، خدم والا، علم والا، تقوی والا، ولایت والا، ریاضت والا، امامت والا، بلندی والا، رفعت والا، لیکن میں اسی علی کو دیکھتا ہوں کہ وہ خود اتنا بڑا اونچا تھا لیکن کھڑا صدیق کے پیچھے تھا۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت پہ غور کرو کہ وہ علی جو اتنا اونچا تھا صدیق کے پیچھے کیوں کھڑا تھا، اور وہی علی اتنا اونچا تھا تو 10 سال تک فاروق اعظم کے پیچھے کیوں کھڑا تھا، 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے کیوں کھڑا تھا، صرف علی کھڑا تھا نہیں، حسین بھی کھڑا تھا، حسن بھی کھڑا تھا۔ آج کوئی آدمی حسین کا نام لے کر ابو بکر کو کافر کہے، حسن کا نام لے کر عمر کو کافر کہے، علی کا نام لے کر عثمان کو کافر کہے، تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ اس کی محبت علی سے نہیں، اس کی محبت حسین سے نہیں، اس کی محبت حسن سے نہیں، اس کی محبت فاطمہ سے نہیں، اس لیے کہ 1400 سال پہلے سارا خاندان نبوت کبھی صدیق کے پیچھے، کبھی فاروق کے پیچھے، کبھی عثمان کے پیچھے، تو جس کے پیچھے یہ سارا خاندان نبوت کھڑا ہے، سنی بھی انہی کے پیچھے کھڑا، کھڑا ہے یا نہیں کھڑا۔ میرے بھائیوں، نواسہ رسول کی عظمت کا کون منکر ہے؟ میرا مخالف کہتا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے اور سپاہ صحابہ حسین کو نہیں مانتی بلکہ یہ یزید کو مانتی ہے، سپاہ صحابہ کو سپاہ یزید کہتے ہیں۔ میں اپنے مخالف سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسن اور حسین سے اگر ہمیں محبت نہ ہوتی اور اگر علی سے محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی اس کا اظہار نہ کرتے کہ ہمیں محبت ہے۔ تم حسن و حسین کی بات کرتے ہو، مجھے پیغمبر کے نالین مبارک سے جو مٹی مس ہو گئی ہے، میں پوری کائنات میں اس مٹی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ حسین تو نواسہ پیغمبر ہے، حسین تو درخشندہ منارہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک بات تو بتاؤ، ایک ہی بات ایسی بتا دو کہ خاندان نبوت اور ابو بکر و عمر اور عثمان علیحدہ علیحدہ ہو، ایک بات میں بتاؤ، کوئی ایک واقعہ بتا دو۔ مثلا کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ اگر کلمہ طیبہ علی، حسن، حسین اور فاطمہ کا وہی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان کا ہے، تو پھر میرا بھی تو وہی کلمہ ہے، کلمے کی تبدیلی تو نے کی، ہم نے کب کی؟ اگر قرآن علی، حسن، حسین اور ابو بکر و عمر کا ایک ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر امام حسن و حسین اور علی کا ایک ہے تو ہمارا کیا جرم ہے؟ تم نے کبھی غور کیا کہ علی، حسن و حسین اور فاطمہ الزہرا سے تمہاری تو کوئی چیز بھی نہیں ملتی،
نہ کلمہ ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ امام ملتے، اور نہ مکہ و مدینہ ملتا، نہ عبادت ملتی، نہ ریاضت ملتی. صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتا. یہ جنازہ مسجد نبوی میں رکھا گیا اور جنازہ اس کو دیکھ کر سارے صحابہ رو رہے تھے، علی کی آنکھوں سے آنسو تھے. اور یہ جنازہ بڑا مقدس تھا، یہ جنازہ اس مقدس خاتون کا تھا جس خاتون کو میرے رسول نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ تو زہرا ہے. جنازہ اس فاطمہ کا تھا. اور جب وہ جنازہ مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا، کیفیت تو دیکھو، غور تو کرو کہ جنازہ فاطمہ تو زہرا کا تھا. اور اس وقت ابو بکر بھی تھے، خلیفہ وقت تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے. صرف جنازے پر فیصلہ کر لو، تم کلمے پر فیصلہ نہیں کرتے تو جنازے پر کر لو. میں تو کلمے کی بات کرتا ہوں، تم جنازے پر آؤ. کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھا کس نے،
کیا بات،
پڑھایا کس نے، اور پڑھانے کے لیے کہا کس نے. اسی پر فیصلہ کر لو. تم کلمے کی بات نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، چلو جنازہ تو مانو. جنازہ تو ہوا ہے، جنازہ تو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ توجہ میری طرف کریں، جنازے کو دیکھو. فاطمہ الزہرا کا جنازہ رکھا. کون فاطمہ؟ جس کی وفات کا وقت آیا تو علی رو پڑے. حضرت علی نے فرمایا تیرے بعد تیرے جیسی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو فاطمہ نے رو کر کہا اگر میرے جیسی لڑکی سے شادی کی خواہش مند ہو تو میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے، اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے امامہ سے شادی کی. تم تو یہ شادی بھی نہیں مانتے. یہ شادی مانو گے تو نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ماننی پڑیں گی، کیونکہ اس امامہ کی بیٹی زینب رسول اللہ کی بڑی لڑکی ہے، اور یہ امامہ حضرت فاطمہ کی بھانجی تب بنتی ہے کہ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹی ماننی پڑے. تم جنازے کو کیا مانو، تم تو علی کی دوسری بیوی کو بھی نہیں مانتے. جنازہ پڑا، یہ جنازہ پڑھانا کس کا حق تھا؟ حضرت علی کا حق تھا. یہ بھی سنو کیوں، یہ باپ بیٹے کا جنازہ پڑھاتا ہے، شرعی مسئلہ ہے، بہتر یہ ہے. اور خاوند اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاتا ہے، حق یہ ہے کہ فاطمہ کا جنازہ علی پڑھائیں. لیکن صدیق اکبر نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی جنازہ آپ پڑھائیں، بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے. تو حضرت علی نے جواب میں جو لفظ فرمائے، شیو میری بات نہ مانو، علی کی بات تو مانو. حضرت علی نے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ تمہاری کتاب کشف الغمہ میں اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں لفظ بلفظ میں نقل کرتا ہوں کہ حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا جنازہ ضرور رکھا ہے لیکن میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اے علی، تمہاری بیوی ہے، بیٹی نبی کی ہے، جنازہ تم پڑھاؤ. حضرت علی نے فرمایا کہ میں جنازہ کیسے پڑھاؤں، میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان گونجتا ہے. حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو. اس لیے میں فاطمہ کا جنازہ
نہیں پڑھا سکتا. اور اس کے بعد ہوا کیا, جنازہ رکھا ہے, علی نے ہاتھ پکڑ کے صدیق کا آگے کر دیا. اب صدیق جنازے کے لیے آگے آئے. اب ایک تو یہ حقیقت واقعہ ہے, لیکن مقابلے میں شیعہ کیا کہتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نعوذ باللہ شیطان کے ایمان کے برابر تھا. یہ میری طرف دیکھیں, نہیں ٹھہریں, نعرے بعد میں لگائیں, میری بات پہ غور کریں. جنازہ فاطمہ الزہرا کا رکھا ہے, علی المرتضی نے ہاتھ پکڑ کے صدیق کو آگے کر دیا. میں ابو بکر کی فضیلت قرآن سے بیان نہیں کرتا, حدیث سے بیان نہیں کرتا, میں آج شیر خدا سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نام لیوا فیصل آباد میں ابو بکر کو گالی دیتا ہے, تو ابو بکر کے بارے میں فیصلہ بتا. تو علی کہتے ہیں کہ فیصلہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ جنازہ فاطمہ کا ہے اور پڑھا ابو بکر رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح, یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ, یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے. اس کتاب کا مصنف علی اکبر شاہ کراچی کا مصنف ہے. اس کے ٹائٹل کو دیکھو کہ اوپر نام ابو بکر کا لکھا ہے, نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا ہے. دیکھ لو بلد پاس. فیصل آباد کے سنیو, توجہ میری طرف کریں, توجہ میری طرف کریں. یہ کتاب کراچی سے چھپی. اس کتاب کے لیے میں کراچی کے کمشنر کے دروازے پر گیا, ڈی آئی جی کے پاس گیا. میں نے کراچی کی نشتر پارک کی کانفرنس میں یہ کتاب حکومت سندھ کے سامنے پیش کی کہ جناب یہ کتاب ہے جس میں ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا. اس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر الزمان بھی آئے گا, اس کے پاس حکومت ہوگی, تم اگر کرسی لینا چاہتے ہو اس نبی سے چمٹ جاؤ. ابو بکر اس نبی کی تلاش میں رہا. رفتہ رفتہ ابو بکر کو پتا چلا کہ نبی آ چکا ہے. ابو بکر جا کر نبی سے چمٹ گیا. مکے کے 13 سال بھی نبی کے ساتھ رہا, مدینہ کے 10 سال بھی رہا. جب نبی فوت ہو گئے تو ابو بکر نے جا کر جلدی جلدی کرسی پہ قبضہ کر لیا تاکہ مجھ پر میرے پاس اقتدار ہو, میرے پاس دولت ہو. ابو بکر نعوذ باللہ اقتدار کا لالچی تھا. یہ شیعہ لکھتا ہے, کون سا شیعہ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, علی کو اپنا امام کہتا ہے, علی کے عشق کے دعوے کرتا ہے, لیکن وہ علی اس جنازے کے لیے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر رہا ہے. فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ میں اس شیعہ کی بات مانوں یا علی کا طرز عمل دیکھوں. اگر علی کا طرز عمل دیکھتا ہوں تو علی مصلی پہ کھڑا ہے, فاطمہ کا جنازہ پڑا ہے, اور جنازہ پڑھنے کے لیے صرف علی نہیں آئے, اسی اگلی قطار میں علی بھی کھڑے ہیں, عباس بھی کھڑے ہیں, اگلی قطار میں حسین بھی کھڑے ہیں, حسن بھی کھڑے ہیں. اگر ابو بکر نعوذ باللہ ابو بکر برا تھا, لالچی تھا, تو یہ سوال میں علی سے کرتا ہوں, اے علی جو لالچی ہے اس سے فاطمہ کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہو؟ اے حسین جو لالچی ہے اس سے فاطمہ کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہو؟ اے حسن جو ابو بکر برا ہے اس کو مصلی پہ کیوں کھڑا کرتے ہو؟ اور شیعہ یہ کہتا ہے علی کے پاس وہ تلوار تھی جو اوپر اٹھتی تھی سات آسمان چیر دیتی تھی, نیچے جاتی تھی ساتوں زمینیں چیر دیتی تھی. سوال یہ ہے, ابو بکر بے شک خلیفہ تھا لیکن تلوار ابو بکر علی کے پاس تھی. اگر ابو بکر اسلام کا دشمن تھا, اگر ابو بکر لالچی تھا, اگر ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا, یا نعوذ باللہ اگر ابو بکر نے فاطمہ کو دھکا دیا تھا اپنی زندگی میں, فاطمہ کی توہین کی تھی, میں سوال کرتا ہوں مصلی پہ علی ابو بکر کو لایا کیوں؟ تلوار کہاں گئی؟ ذوالفقار ادری کہاں گئی؟ حسین تو بتا, حسن تو بتا, علی تو بتا, کہ جس ابو بکر کو آج 14 صدیوں سے شیعہ کافر کہتا ہے, اس ابو بکر کو فاطمہ کے جنازے کے لیے تم نے مصلی پہ کھڑا کیوں کیا؟
یا مصنف بے لعنت, یا مصنف بے لعنت,
توجہ میری طرف کریں. شیعہ میں گالی نہیں دیتا ہوں, میں تمہارے لیے کوئی بری زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، میری باتوں پہ غور کرو، یہ کتاب تمہاری میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کہو گے یہ کتاب کراچی کے ایک غیر معروف آدمی نے لکھی، یہ کوئی معروف آدمی نہیں تھا، لیکن آؤ یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، یہ کتاب تو معروف آدمی کی ہے، یہ تو خمینی کی ہے۔ توجہ، یہ تو خمینی کی کتاب ہے، توجہ، خمینی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے 115 صفحے پر خمینی نے کہا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ خمینی بلادر سے توجہ میری طرف کریں، توجہ، 14 صدیاں بیت گئیں، توجہ میری طرف کریں، 14 صدیاں بیت گئیں، 1400 سال ہو گئے، کوئی کتاب شیعہ کی ایسی نہیں جس کتاب میں ابو بکر کو کافر نہیں لکھا گیا، جس کتاب میں صدیق اکبر کو جہنمی نہیں لکھا گیا، جس کتاب میں ابو بکر کا ایمان شیطان کا ایمان کے برابر نہیں لکھا گیا۔ جال خانو آنا کے مسلمانوں، تم مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میں کس کے دروازے پہ رہوں، میں کس کو پکاروں، میں کس کے سامنے چیخوں۔ آج ڈپٹی کمشنر کو کوئی برا کہے، اسی وقت قانون حرکت میں آ جائے، ایس پی کو کوئی برا کہے، قانون حرکت میں آ جائے، کیا صدیق کو کافر کہنے سے قانون حرکت میں نہیں آتا؟ اگر میں صدیق کے دشمن پر تنقید کروں قانون حرکت میں آ جاتا ہے، مجھے فرقہ پرور کہا جاتا ہے، مجھے تخریب کار کہا جاتا ہے، مجھے تشدد پسند کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ 14 صدیوں پہلے مصلی پیغمبر کا تھا، جنازہ فاطمہ کا تھا، علی پڑھ رہا تھا، حسن پڑھ رہا تھا، حسین پڑھ رہا تھا، فاطمہ کا جنازہ علی المرتضی نے پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا تھا منظر کیا تھا؟ چلو جنازہ تو ہو گیا، فاطمہ الزہرا قبر میں اتر گئی، پڑھانے والا جنازہ صدیق اکبر تھا، حسین پڑھنے والا، حسن پڑھنے والا، علی پڑھنے والا، انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا، یہ قرآن کا دشمن ہے، اس سے جنازہ نہ پڑھاؤ، یہ اس کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر ہے، نعوذ باللہ، اس سے جنازہ نہ پڑھاؤ۔ انہوں نے تو جنازہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر 2 سال تک صدیق اکبر خلیفہ پیغمبر رہے، اور مصلی پہ ابو بکر خود کھڑے رہے، علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے رہے، حسین بھی کھڑے رہے، حسن بھی کھڑے رہے، علی نے کبھی ابو بکر کو برا نہ کہا، کبھی ان کو امام ماننے سے انکار نہ کیا، حسین نے انکار نہ کیا، حسن نے انکار نہ کیا۔ شیعو، فیصل آباد کے شیعو، پوری دنیا کے شیعو، تم مجھے اسی سوال کا جواب بتاؤ، فاطمہ کا جنازہ صدیق نے پڑھایا، صدیق مسلمان تھا، اگر صدیق مسلمان تھا تو تم جھوٹے ہو، تم سچے ہو تو نعوذ باللہ، علی کا ایمان کہاں گیا، فاطمہ کا جنازہ کہاں گیا؟ اور میری رعایت نہ کرتے، فاطمہ کے جنازے کی رعایت تو کر لیتے۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک وزیر نے کہا، بلکہ میں اس سے آگے کہتا ہوں، صرف وزیر نے نہیں کہا بلکہ وزیر اعلی پنجاب منظور وٹو نے کہا کہ تم شیعہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ یہ ابھی جو حالیہ ہماری ملاقات ہوئی اس میں یہ بحث ہوئی، اس نے کہا کہ تم شیعہ پر تنقید کیوں کرتے ہو، شیعہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ میں نے اسے جواب میں کہا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، میں نے کہا جناب شیعہ ابو بکر کو کافر کہتا ہے، عمر کو کافر کہتا ہے، عثمان کو کافر کہتا ہے، 144,000 پیغمبر کے سارے صحابہ کو کافر کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ علی سچے تھے، حسین سچے تھے، حسن سچے تھے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم علی اور حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، تو علی اور حسن و حسین کا نام لے کر ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ دل سے علی کو نہیں مانتے، علی کا نام صرف ابو بکر کی گالی کو پچانے کے لیے کرتے ہیں، عمر کی گالی کو پچانے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ یہ خلفائے ثلاثہ کو کافر کہتے ہیں. اور جواب میں ہم حضرت علی کو برا نہیں کہہ سکتے، حسین کو برا نہیں کہہ سکتے. جب علی اور حسن حسین کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو ہم شیعہ کو برا کہیں گے اور غصہ شیعہ پر نکالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت علی اور حسن حسین سے کوئی نہیں. یہ تو آڑ لینے کے لیے، ابو بکر و عمر کو گالی دینے کے لیے علی کا نام لیتے ہیں. تو بٹو نے کہا کہ اے آپ کا فلسفہ ہوگا. میں نے کہا جناب یاد رکھو، اگر کوئی آدمی ابو بکر کو کافر کہے گا اسے چوکوں چوراہوں میں ہم کافر کہیں گے، جو عمر کو کافر کہے گا اسے چوکوں چوراہوں میں کافر کہیں گے، جو عثمان کو بدکماش لکھے گا اسے ہم چوکوں چوراہوں میں کافر کہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت اس حق گوئی سے ہمیں روک نہیں سکتی. تم میری بات کرتے ہو، میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہوگا، 80 سال کا بوڑھا ہوگا، اسے تختہ دار پہ چڑھاؤ گے تو وہ تختہ دار پہ بھی شیعہ کو کافر کہے گا. میں معذرت کے ساتھ توجہ بریلوی علماء سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. فیصل آباد کے بریلوی علماء کرام، تمہیں نہیں پتا کہ شیعہ نے پچھلے دنوں جلسے میں 2 دن پہلے حضرت امیر معاویہ کو حرامی لکھا، حرامی کہا ہے تقریر میں کہا، نعوذ باللہ. 2 دن پہلے خیرو شیعہ نے اپنی مجلس میں نعوذ باللہ امیر معاویہ کو جہنمی لکھا، حرامی لکھا. بریلوی علماء کرام تمہیں پتا ہے اعلی حضرت نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ تم میری بات نہ سنتے، اعلی حضرت کی بات پر عمل کر لیتے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کیا فتویٰ جاری کیا؟ سنو مولانا احمد رضا بریلوی کا فتویٰ، فتاوی رضویہ میں ہے، ملفوظات میں ہے، کہ جو شخص امیر معاویہ پر تان کرتا ہے، برا کہتا ہے، وہ جہنمی کتا ہے. جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے وہ کیا ہے؟ جہنمی کتا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کو کون نہیں جانتا، جن کے نام کی 11ویں شریف تو تمہیں آتی ہے لیکن ان کا یہ فتویٰ تمہیں یاد نہیں آتا، کہ انہوں نے فرمایا کہ جس راستے میں بیٹھا ہوں اور میرے قریب سے سواری گزرے، جس سواری پہ معاویہ سوار ہوں، جس سڑک پہ میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے امیر معاویہ کی سواری گزرے اور اس سواری کے پاؤں سے جو خاک اڑے، اگر وہ خاک میرے چہرے پہ پڑ جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا فتویٰ. اور حضرت عبداللہ بن مبارک سب کو رحمت اللہ، کتنی جلیل القدر ہستی ہے کہ امام بخاری کے استاد، بخاری شریف کے مصنف، امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ کا رتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جو حضرت عمر کے نواسے اور جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا، جن کے دور کو عمر فاروق کا دور ثانی کہا جاتا، وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. لیکن وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ کا رتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس سواری پر امیر معاویہ سوار ہو کر جنگ حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گئے اور راستے میں جو مٹی اڑ کر اس سواری کے نتھنوں میں پڑی, نتھنوں میں ناک میں جو سواری کی میل پڑی, ناک میں, عمر بن عبد العزیز ان نتھنوں کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. عمر بن عبد العزیز جن کو خلیفہ راشد بھی کہا گیا, لیکن اس عمر بن عبد العزیز کا مقابلہ جب امیر معاویہ سے کرایا گیا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس سواری پہ نبی کے ساتھ امیر معاویہ سوار ہوئے, امیر معاویہ اپنی سواری پہ گئے اور پاؤں کی خاک اڑ کر اس سواری کے ناک میں پڑی, عمر بن عبد العزیز اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. مسلمانوں, اسی امیر معاویہ کو آپ کے شہر میں جہنمی لکھا گیا, اور یہ کتاب کشف اسرار خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 122 صفحے پر دو صحابہ کو گالی دی. امیر معاویہ کے بارے میں خمینی نے کہا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. بلند آواز سے, بلند آواز سے, معاویہ نے جہنم کے سوا نعوذ باللہ کچھ نہیں کمایا. اور توجہ کریں کیا کہتے ہیں, توجہ توجہ, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کتاب پہ غور کرو. خمینی کہتا ہے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, صحابیہ پیغمبر 5000 احادیث جس نے امت تک پہنچائی. خمینی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں تھا. بلند آواز, فیصل آباد کے سنیو حکمرانوں, تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس سے نقش امن پیدا ہوتا ہے کہ ہم حوالہ کیوں دکھاتے ہیں. ہمارے حوالے سے نقش امن پیدا ہوتا ہے, اور جس نے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہا اس سے نقش امن کبھی نہیں پیدا ہوتا. یہ کیا تمہارا فلسفہ ہے, تم کیا فلسفہ لے کر بیٹھے؟ آؤ میں تمہارے سامنے ناموس صحابہ بل کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ساجد نقوی نے بیان جاری کیا اور پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا, اس نے اخبار میں بیان دیا, اور یہ بیان وزیر قانون اقبال حیدر نے بھی دیا کہ شیعہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا یا نہیں کہا؟ یہ توجہ میری طرف کریں, ہے توجہ آپ کی؟ کیا کہا؟ کہ شیعہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کا تصور نہیں کر سکتے. توجہ میری طرف کریں, ہے توجہ آپ کی؟ یہ وزیر قانون کا بیان آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اور یہی بیان ساجد نقوی نے دیا. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم نے اسمبلی کے فورم پر کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اس کتاب کشف اسرار 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا عمر اصلی کافر و صدیق تھا. یہ میرے حق میں کتاب بولے گا, یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب. وزیر قانون کہتا ہے, توجہ, وزیر قانون کہتا ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کی توہین کا شیعہ تصور نہیں کر سکتا. یہ جھوٹ ہے یا نہیں جھوٹ؟ کہ یہ خمینی کی کتاب ہے, 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا, اور اسی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پر لکھا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا. جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا, ایک آرڈیننس ٹھہرے, ایک آرڈیننس جنرل ضیاء نے جاری کیا تھا ناموس صحابہ آرڈیننس, اس میں صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے 3 سال سزا مقرر کی گئی تھی. سپاہی صحابہ نے اس آرڈیننس کے تحت ایک آدمی کے خلاف پرچہ درج کرایا اسلام آباد میں, جس کا نام عبد القیوم علوی تھا, جس نے کتاب لکھی تھی تاریخ نواسب. وہ مقدمہ 4 سال تک چلا اور 4 سال کے بعد اسے 3 سال سزا ہوئی. اس آرڈیننس میں یہ لکھا تھا کہ سزا 3 سال ہے, اور 3 سال سزا جب ہو جائے تو ضمانت اسی وقت ہو سکتی ہے. 1 بجے اسے سزا ہوئی, 1:15 بجے اس کی ضمانت ہو گئی. قانون یہ تھا. ہم نے اسی آرڈیننس کے تحت ہری پور ہزارہ میں ایک ملعون تھا محمود ہزاروی, محدث ہزاروی اسے کہتے تھے, اس نے امیر معاویہ کو چوک میں گالیاں دی تھی, اور اس نے عدالت میں جا کر کہا تھا کہ میں اس گالی پر اب بھی قائم ہوں. اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر ہاشمی سپاہی صحابہ کے وہاں رہنما تھے, انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا کرایا, اور اس کے خلاف اس مقدمے میں اس کے خلاف کتابیں عدالت میں پیش کی, پیغمبر کی احادیث پیش کی امیر معاویہ کے حق میں, اور اس نے امیر معاویہ کے خلاف باتیں عدالت میں کی. 7 سال مقدمہ چلا, 7 سال. 7 سال کے بعد وہ محدث ہزاروی فوت مر گیا, جہنم رسید ہو گیا, لیکن اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. اس ناموس صحابہ آرڈیننس کے تحت یہ کل 2 فیصلے کیے گئے, 2 آدمیوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے. جبکہ اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ پورے 11 سالوں میں 165 کتابیں شیعہ نے پاکستان میں پیغمبر کے صحابہ کے خلاف چھاپی, جن میں ابو بکر و عمر کو کافر و مرتد لکھا گیا. غلام حسین نجفی ملون نے ایک کتاب لکھی جس کا نام قول مقبول تھا, قول مقبول نامی کتاب. توجہ میری طرف کریں, وہ کتاب قول مقبول جب چھپ کر آئی مولانا حق نواز بڑے پریشان ہوئے. اس کتاب کے 420 صفحے پر اس ملون نے ایک عبارت نقل کی کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جب فوت ہو گئی, وہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی, تو عثمان غنی نے نبی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. بلند آواز بلند. یہ وہ کتاب تھی. توجہ کریں, مولانا حق نواز شہید نے مسلمانوں, فیصل آباد کے مسلمانوں, تمہاری بیٹی کے لیے یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا, تمہاری ماں کے لیے یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا, تمہاری بہن کے لیے یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا. کیا تیرے ملک میں نبی کی بیٹیاں لاوارس ہو گئی کہ پیغمبر کی بیٹی کے خلاف یہ غلیظ تحریر لکھی گئی؟ اور مولانا حق نواز نے کبیر والا کے ایک جلسے میں کہا تھا, اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر. وہ کتاب چھپی, اس کے کئی ایڈیشن چھپے, ہم نے احتجاج کیے, لیکن ناموس صحابہ کے آرڈیننس نے وہ کتابیں ضبط نہ کی. اس کے بعد وہ ملعون غلام حسین نجفی, اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا سہم مسموم. سہم مسموم فی نکاح عقد ام کلثوم, کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا جو نکاح ہوا اس کے خلاف اس نے کتاب لکھی, اور اس کتاب میں حضرت عمر فاروق کا نام لکھ کر لکھا کہ عمر کا کرتاس ابیس یعنی عمر کے خلاف وائٹ پیپر اور اس میں 100 گالیاں فاروق اعظم کو دی گئی. اس سہم مسموم ٹھہرے سہم مسموم کتاب میں توجہ کریں توجہ اس کتاب سہم مسموم میں فاروق اعظم کو جو گالیاں دی گئیں ان میں ایک سب سے چھوٹی گالی یہ تھی کہ عمر شرابی تھا. نعوذ باللہ. میرے بھائیوں وہ سہم مسموم کتاب چھپی. ٹھہرے ایک کتاب چھپی فقہ حنفیہ اور ایک کتاب چھپی بغاوت بنو امیہ بڑی بڑی کتابیں پاکستان میں چھپی اور ایک کتاب میں اصحاب رسول بجواب احباب رسول بجواب اصحاب رسول اس میں پیغمبر کے صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی گئیں. ایک اور کتاب چھپی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باندری لکھا گیا اور منافقہ عورت لکھا گیا. میرے بھائیوں عائشہ تیری بھی ماں ہے پوری امت کی ماں ہے. تیری ماں کو گالیاں پڑے اور تجھے غیرت نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں 165 کتابیں شیعہ نے 11 سال میں لکھی. ناموس صحابہ کا آرڈیننس جاری ہو کیا کرتے ہو بھائی آپ بھی میری طرف توجہ کریں توجہ میری طرف کریں توجہ ہے ابھی کیا کرتے ہو تم بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. ایک سو 165 کتابیں 11 سالوں میں رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف چھپی. ان میں 17 کتابیں خمینی کی تھیں جو ایران سے چھپ کر آئیں. وہ کتابیں کون سی تھیں؟ کشف اسرار، الحکومت الاسلامیہ اور اسی طرح صحیفہ انقلاب، صحیفہ نور 18 جلدوں میں اور ولایت فقیہ علیحدہ کتاب چھپی. تحریر الوسیلہ یہ خمینی کی کتابیں ہیں. 17 کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے، وحدت اسلامی کا رسالہ اور بہت سارے رسالے خمینی کے اس ملک میں چھپے جن میں یہ بھی لکھا کہ آج کی ایرانی قوم جو اس وقت دنیا میں موجود ہے رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے. یہ بھی خمینی کی کتاب چھپی. یہ ساری 165 کتابیں لے کر میں نواز شریف کے دروازے پر گیا. 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں نواز شریف نے 400 علماء پر مشتمل ایک اجلاس بلایا 400 علماء کا. ہم سے پوچھا گیا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم نے وہ کتابیں پیش کی. نواز شریف پہلے مانتے نہیں تھے کہ کسی نے صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن جب میں نے 165 کتابیں پیش کی اور یہ کتاب کشف اسرار بھی پیش کی تو نواز شریف نے کہا یہ سیریس مسئلہ ہے. اسی وقت اس نے فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے 30 ممبر بنائے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اور 5 شیعہ بھی بنائے. اس کا ممبر سپاہ صحابہ کی طرف سے میں بھی تھا، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی بھی تھے. اس کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس 20 جون 1992 کو ہوا. 3 مہینے کے بعد پھر اجلاس ہوا. اس اجلاس میں میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ شیعہ نے ابو بکر و عمر اور صحابہ کے خلاف جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ پیش کرو. چنانچہ اگلے اجلاس میں میں نے 165 کتابیں پیش کر دی. میں نے کہا ایک کمیٹی بناؤ جو ریسرچ کرے کہ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے واقعی صحابہ کے خلاف. ہم نے ان کا فوٹو اسٹیٹ کروایا، 350-400 صفحے کا فوٹو اسٹیٹ کروا کر ایک تاریخی دستاویز بنائی جس کے 55 سیٹ بنائے، تمام شرکا کو دیے، ساری کتابیں پیش کی اور وہ علماء حیران ہو گئے. اس اجلاس میں میرے سامنے جس کے سربراہ مولانا عبدالستار خان عازی تھے، انہوں نے کہا ہم سمجھتے تھے کہ شیعہ نے اتنی غلاظت نہیں بکی ہوگی جتنی سپاہ صحابہ الزام لگاتی. لیکن آج ہم حیران ہیں کہ اتنا بڑا کفر تو کبھی کسی نے نہیں لکھا. چنانچہ فیصل آباد کے مسلمانوں 2 جولائی 1992 کو اس کمیٹی کے اجلاس میں آخری فیصلہ ہوا. اس کمیٹی کا نام تھا فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی. اس کمیٹی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے جتنی کتابیں پیش کی ہیں ان کتابوں میں واقعی صحابہ کرام کو کافر و مرتد لکھا گیا. لہذا یہ 30 رکنی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کو سزائے موت دی جائے. یہ اس کمیٹی نے 2 جولائی 1992 کو وزارت مذہبی امور کے سیکٹریٹ میں مولانا عبدالستار نیازی کی موجودگی میں کمیٹی نے فیصلہ کیا اور اس پر 25 علماء نے دستخط کیے. 5 شیعہ نے دستخط نہیں کیے. انہوں نے کہا ہمیں ان کتابوں کا کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا جناب یہ تمہاری کتابیں. کہنے لگے ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا خمینی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا خمینی کو بھی نہیں مانتے. میں نے کہا اور کس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا کلینی کو مانتے ہو؟ کہتا ہے کلینی کو بھی نہیں مانتے. بھائی کلینی تو ان کا بخاری شریف والا ہے, اس کو بھی نہیں مانتے. اچھا جی. کہنے لگے تحریک جعفریہ نے کوئی کتاب صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی. میں نے کہا اچھا. لوگ حیران ہو گئے. میں نے کہا اگر میں ابھی ایسی کتاب پیش کر دوں جو تحریک جعفریہ نے چھاپی ہے پھر؟ کہنے لگے نہیں چھاپی, تم جھوٹ کہتے ہو. جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا کتاب پیش کرو. میں نے صحیفہ انقلاب کتاب پیش کی خمینی کی, جس کے 46 صفحے پر لکھا تھا خمینی نے کہ میں بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے. یہ لکھا اور آخر میں لکھا تھا من جانب شائع کردہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. جب میں نے وہ کتاب پیش کی اجلاس میں تو وہ مولوی شیعہ کریائے حسین نقوی اور وزارت حسین نقوی دو تھے. انہوں نے کہا جب ہم نے یہ وصیت نامہ چھاپا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ عبارت بھی موجود ہے. میرے بھائیوں سپاہ صحابہ نے عدالت میں, سپاہ صحابہ نے فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی میں شیعہ کو دلائل کے ساتھ ناک آؤٹ کیا. اس کے بعد جنگ فورم پاکستان میں مذاکرہ ہوا. جنگ کے ایڈیٹر نے ساجد حسین نقوی کو بلایا اور مجھے بھی بلایا. اس نے کہا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو. میرے بھائیو 13 ستمبر کو, لیکن ساجد نقوی مقابلے میں نہیں آیا اور آپ کا یہ خادم اور رضاکار سارا لٹریچر لے کر وہاں پہنچا اور پورے اخبارات میں شیعہ کا کفر واضح کیا. اس کے بعد روزنامہ پاکستان میں فورم کرایا, اس میں بھی ساجد نقوی کو بلایا گیا. ساجد نقوی وہاں بھی نہیں آیا. اس نے اپنا نمائندہ بھیجا, ہم نے اس کے نمائندے کے سامنے کتابیں پیش کی. آج اس تفصیل کے بعد میں اس چال کے جلسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں دلائل کے ساتھ ہر میدان میں ہم نے تمہیں شکست دی ہے. ساجد نقوی نے بیان دیا کہ سپاہ صحابہ متروک شدہ پرانی کتابیں پیش کر کے ہم پر کفر کا فتویٰ لگا رہی ہے. میں ساجد نقوی سے کہنا چاہتا ہوں یہ کتاب متروک شدہ ہے, یہ تمہارے باپ خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار. تم کہتے ہو خمینی ہمارا امام ہے, جس کو امام کہتے ہو اس کی کتاب میں عمر فاروق کو کافر لکھا گیا. جلاء العیون متروک کتاب ہے, جس میں لکھا ہے ابو بکر اور عمر جہنم کا تالا ہے. اور اصول کافی متروک شدہ کتاب ہے, تمہاری سب سے بڑی کتاب جس کو تم بخاری شریف کے درجے کے برابر مانتے ہو, اس میں لکھا ہے کہ 1,24,000 صحابہ تمام کے تمام کافر و مرتد تھے, 3 آدمی مسلمان تھے یا 4 مسلمان تھے. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع. میں ساجد نقوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کون سی کتاب ہے جس میں صحابہ کو کافر نہیں لکھا گیا. تم نے صحابہ کو کافر لکھا اس تکفیر سے تمہیں روکنے کے لیے ہم نواز شریف کے دروازے پر گئے,
ہائی کورٹ کے ججوں کے دروازے پر میں گیا، سپریم کورٹ کے دروازے پر گئے، اخبارات کے دفاتر کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن تم نے ابو بکر کو کافر کہنا نہ چھوڑا. اس کے بعد ہم نے جھنگ کا الیکشن لڑا اور الیکشن لڑ کے اپنا نمائندہ اسمبلی میں بھیجا، اور اس نمائندے نے ناموس صحابہ کا بل 18 اپریل 1994 کو پیش کیا. وہ بل تم نے آگے پیچھے کرایا، وزیر قانون شیعہ ہے، اس نے اس بل کو آگے پیچھے کر دیا، پھر پیش کیا، پھر آگے پیچھے کر دیا، پھر اس کی کہتے ہیں باری نہیں آئی، اب پیش کیا. اب جناب تم نے کہا کراچی کے پانی کا مسئلہ زیادہ ضروری ہے. مولانا اعظم طارق نے کہا وہ پانی کا مسئلہ باقی دنوں میں ہوگا، منگل کا دن پرائیویٹ بلوں کا دن ہے، اس میں ناموس صحابہ کا بل پیش ہوگا. اس نے پھر اس کو پیچھے کر دیا، اگلا ہفتہ آیا پھر پیچھے کر دیا. بالآخر جب تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تم نے دیکھا کہ مولانا اعظم طارق نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ سپیکر اور وزیر قانون جان بوجھ کر زیادتی کر رہا ہے، ہمارا بل ہے. بل کیا ہے؟ بل کی تین شکیں ہیں. پہلی شک ہے کہ جو شخص پیغمبر کے خلفاء ابو بکر، عمر، حضرت عائشہ اور تمام صحابہ کو مجموعی طور پر کافر کہے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتے ہیں ذرا دونوں ہاتھ کھڑا کریں. دوسری شک ٹھہرے، دوسری شک کیا ہے؟ اس کی دوسری شک ہے کہ جو شخص ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کو کافر نہ کہے، صرف گالی دے، اس کے لیے عمر قید کی سزا ہوگی، گالی دینا. اور تیسری شک کہ جو شخص صحابہ کرام کو گالی نہ دے، صرف تنقید کرے ہلکے انداز میں، ان کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، تنقید بھی کرتا ہو، اسے 10 سال یا 15 سال سزا ہو. یہ تین شکیں ہم نے اسمبلی میں پیش کی. ان تین شکوں پر پوری دنیا کی شیعت چیخ اٹھی، چلا اٹھی، اور انہوں نے کہا ہم یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے. ساجد نقوی، اگر تم صحابہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں بل سے تکلیف کیا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ میں خلفائے راشدین کا احترام کرتا ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہاری کتابیں کہتی ہیں ابو بکر کافر، عمر کافر، صحابہ کافر. تمہاری کتابیں کہتی ہیں عائشہ صدیقہ طوائفہ عورت تھی. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ہم نے ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا. اگر ہم آئینی راستہ اختیار نہ کرتے اور زبان اور زبان کے بعد ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے تو کوئی مصنف پاکستان میں تمہارا زندہ نہ بچتا. ٹھیک ہے؟ اور اب بھی یاد رکھو، میں آج جال کے اس جلسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ شیعو، اگر تم نے ناموس صحابہ قبل میں رکاوٹ ڈالی اور حکمرانوں نے ناموس صحابہ بل پر لہت و لال سے کام لیا، تو آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے، کرسی کی طرح الٹ دیں گے. اس طرح الٹ الٹنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے چاہیے تختہ الٹنا. اگر بے نظیر کے دور میں بل منظور نہ ہوا تو اس کا تختہ سپاہ صحابہ الٹے گی. الٹنا چاہیے، جو کہتے چاہیے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. اور اگر ٹھہرو، ہماری آئندہ پالیسی کیا ہوگی؟ اگر ناموس صحابہ بل منظور نہ ہوا، اگر ہمیں آئینی طور پر حق نہ ملا، اگر ان کتابوں کو آئینی طور پر نہ روکا گیا، تو سپاہ صحابہ ان مصنفین کو بازو قوت سے جہنم میں پہنچائے گی. پہنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں چاہیے دونوں ہاتھ کھڑا کرے. دونوں ہاتھ ضروری اعلان ہے. سوالات ان کا جواب سنیں، تشریف رکھیں. کوئی آدمی دعا کے بغیر نہیں جائے گا، بیٹھیں. ہاں، یہ ایک آپ کی کامیابی جس کا اعلان میں نے کل کیا تھا، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. پرسوں میں نے اعلان کیا تھا کہ یکم محرم کی چھٹی ہو گئی ہے, آپ کو مبارکباد ہو. یہ اس کا نوٹیفکیشن ہے جو پنجاب حکومت نے جاری کیا ہے. اب کوئی حکومت تبدیل بھی ہو تو یہ آرڈر بدل نہیں سکتا انشاءاللہ. چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ باقی تین دنوں میں بھی چھٹی ہونی چاہیے اور باقی تین صوبوں میں بھی چھٹی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, یہ ایک سوال ہے کہ آپ بتائیں, حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت حضرت علی کو ملی, لیکن سنا ہے کہ حضرت عائشہ اور امیر معاویہ نے آپ کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے دو فریقین کے درمیان جنگ ہوئی. توجہ کریں, اس سوال کا جواب سماعت فرمائیں. بھائی بیٹھ جائے, کوئی آدمی کھڑا نہ رہے. جو آدمی ناموس صحابہ کے تحفظ کو مانتا ایک منٹ میں بیٹھ جائے, ایک لمحے میں سب لوگ بیٹھ جائے. دعا کے بغیر جاؤ گے تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائیو توجہ کریں, یہ سوال آپ نے سن لیا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت حضرت علی کو ملی, لیکن حضرت عائشہ اور امیر معاویہ نے آپ کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے آپ دونوں فریقین کے درمیان جنگ ہوئی اور جنگ حضرت علی نے جیت لی. یہ سوال ہے, آپ سماعت فرمائیں. یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا. یہ اختلاف قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھا. یہ جنگ حضرت علی سے دشمنی کی جنگ نہیں تھی. امیر معاویہ نے فرمایا تھا, اے علی آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہم قاتلان عثمان سے بدلہ لیں گے. چنانچہ وہ مقابلہ قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کے لیے ہوا, جس کو جنگ صفین کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو جنگ جمل کے لیے نکلی تھی, وہ بھی قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نکلی تھی. وہ براہ راست حضرت علی سے جنگ نہیں تھی, اصل لڑائی اصل اختلاف قاتلان عثمان سے تھا. کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو پیغام بھیجا تھا کہ قاتلان عثمان ہمارے حوالے کرو, تو اس فوج میں کنانہ بن بشر تھا جو قاتلان عثمان کا سرغنہ تھا. اس نے اعلان کیا, ہم 20,000 آدمی عثمان کے قاتل ہیں. حضرت معاویہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی. یہ براہ راست حضرت علی سے کوئی جنگ نہیں تھی. یہ ایک سوال ہے. سوال یہ لکھا ہے کہ سندھ کے حالات بتائیں. سبحان اللہ, بڑا موضوع چنگا دیتا ہے. سندھ کے حالات آپ روزانہ اخبار پڑھیں, آپ کو معلوم ہو جائیں گے. یہ ایک چٹ آئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو اس وقت مولانا اعظم طارق غیر جانبدار رہے, اس سے بے نظیر کو فائدہ ہوا. اور اعظم طارق یہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر نواز شریف کی مخالفت کی تو بے نظیر اقتدار میں آئے گی. یہ ایک سوال ہے. یہ سوال اب ویسے پرانا ہو گیا ہے, اس کا جواب ہمارے رسالے میں کئی مرتبہ چھپ چکا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں. بے نظیر اور نواز شریف کا جب مقابلہ ہوگا دونوں کا, تو دونوں میں سے ہم نواز شریف کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. لیکن ہمارا اختلاف اپنے کاز کی وجہ سے تھا. بے نظیر سے نواز شریف کا بھی اختلاف ہے اور بے نظیر سے ہمارا بھی اختلاف ہے. نواز شریف کا بے نظیر سے اختلاف ہے اپنی کرسی کے لیے, اور ہمارا اختلاف ہے اسلام کے لیے. یہ دونوں کے اختلاف کا فرق ہے. اور نواز شریف سے بیٹھے نواز شریف سے جو ہمارا اختلاف تھا وہ ان کتابوں کی وجہ سے تھا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ناموس صحابہ بل منظور کروں گا اور یہ کتابیں ضبط کروں گا. اس نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا, اس لیے اختلاف تھا. اور بے نظیر سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, اور وہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے خلاف ہم نے اسمبلی میں تقریر بھی کی, باہر بھی کی, اور ناموس صحابہ بل منظور نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بے نظیر کے خلاف سب سے مؤثر تحریک سپاہ صحابہ چلائے گی. یہ لکھا ہے کہ آپ 8 محرم کو چنیوٹ کیوں نہیں تشریف لائے. اس لیے کہ میرا داخلہ بند تھا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میرا داخلہ, یہ لکھا ہے زبیر بٹ صاحب نے چیک بھیجیے کہ کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے سنی مسلمانوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کی گل پڑھا تو نہیں آئے کرے, توجہ کرے, جو سنی جو مولوی شیعہ کو مسلمان سمجھ کر جنازہ پڑھائے اس, وہ تو ویسے خود مسلمان ہی نہیں رہتا, نکاح تو ویسے ہی چلا گیا. اور جو آدمی غلط فہمی سے لا علمی میں پڑھائے تو لا علمی میں تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا کھانے سے, تو لا علمی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آج کل لا علمی کی کوئی بات نہیں کیونکہ گلی گلی کوچے کوچے میں کافر کافر کا نعرہ لگ رہا ہے, لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ میرے بھائیو ایک بات کا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ناموس صحابہ کے بل کے لیے اگر سپاہ صحابہ نے تحریک چلائی ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اس جلسے کو قبول فرما, منتظمین کی کاوش کو قبول فرما, حضرت حسین اور حضرت فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلا اور مسلمانوں کو شہادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی ایک اعلان سن لیں, کوئی آدمی راستے میں نعرہ بازی نہیں کرے گا اور پرامن طریقے سے جائیں گے. ہم انتظامیہ سے تعاون کر رہے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ کوئی آپ کی شکایت نہیں آنی چاہیے.